السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ جیسا کہ آج ہم آپ کو خصوصی بلٹنز کے درمیان یہ بتاتے آئے ہیں کہ پاکستان میں 2 بے حد اہم واقعات آج ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے تمام پروگراموں میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو صورتحال سے ہم مطلع کرتے رہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں، آئیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان اور پاکستان میں لاہور کے ایک پارک میں خودکش حملے میں 60 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں مظاہرین اور پولیس کی شدید جھڑپوں کے بعد فوج کو طلب کر لیا گیا، حکومت اور مظاہرین کے نمائندوں میں بات چیت کی کوششیں جاری ہیں۔ جنوبی ایشیا لیے چلتے ہیں۔
پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی مشترکہ ٹیم نئی دہلی پہنچی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام کی سرکاری فوجوں نے جنہیں روسی فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے، داعش کی فوجوں سے تاریخی شہر پالمرا کے پورے علاقے کو دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تاہم عینی شاہد کہتے ہیں کہ شہر کے اندر، جس پر داعش کے عسکریت پسندوں نے 10 ماہ قبل قبضہ کر لیا تھا، کہیں کہیں فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے وسطی شہر لاہور کے ایک تفریحی مرکز میں ہونے والے مبینہ خودکش حملے میں کم از کم 60 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق دھماکہ لاہور کے گلشن اقبال پارک کی پارکنگ میں اتوار کی شام ہوا، جو پارک میں نصب بچوں کے جھولوں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ دھماکے کے وقت پارک میں لوگوں کا رش تھا، جو چھٹی کے دن ہونے کی وجہ سے تفریح کے لیے پارک آئے ہوئے تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر حیدر اشرف نے جائے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ دھماکہ خودکش حملے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مبینہ خودکش حملہ آور نوجوان تھا، جس نے پارک کے خارجہ دروازے کے نزدیک خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس سلسلے میں تازہ ترین رپورٹ ہم تھوڑی دیر کے بعد پیش کریں گے۔ آئیے اب آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں، جہاں پر مظاہرین اور پولیس کی شدید جھڑپوں کے بعد فوج کو طلب کر لیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ممتاز قادری کی سزائے موت پر، جنہیں سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے کی بنا پر دی گئی تھی، اس کے بعد ان کے جہلم کے موقع پر لیاقت باغ میں ایک اجتماع ہوا، جس کے بعد اس اجتماع میں کچھ تھوڑی سی افراتفری کی صورت آئی اور مظاہرین میں سے کچھ نے اسلام آباد کا رخ کر لیا۔ جیسا کہ اشتیاق صاحب، محمد اشتیاق، ناصر محمود ہمارے نمائندے آپ سے بات کرتے آئے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے نمائندے مختلف جگہوں پر موجود ہیں، جو آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ڈی چوک پر ناصر صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو ریڈ زون بھی لیے چلیں گے، جہاں پہ جلیل اختر ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق ہیں، آئیے ان سے پہلے صورتحال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم اشتیاق۔
جی السلام علیکم، آپ نے بالکل درست کہا، آج لیاقت باغ میں جب جہلم کا اجتماع ہوا، وہ اگرچہ اس موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی تھی، لیکن وہ پرامن طریقے سے ختم ہوا۔ کچھ چند سو مظاہرین جو ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، انہوں نے اسلام آباد کی طرف گئے، اور راستے میں جب پولیس نے روکا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف ریڈ زون کے قریب جا کے ایک دعائیہ تقریب کریں گے، جس کے بعد پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے وہاں پہنچ کر پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جس پر جھڑپیں شروع ہوئیں، اور اب اس وقت تو اس کے بعد فوج کو طلب کر لیا گیا اور یہاں پر اب بات چیت جاری ہے۔ لیکن اسلام آج پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دن اس لیے تھا کہ لاہور میں ایک بہت مہلک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں آپ نے درست کہا کہ 60 کے قریب افراد ہلاک، ان کے ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، 300 کے قریب زخمی ہیں، جن میں سے بہت سے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پاکستانی وزیر اعظم کو فون کیا، اس معاملے پر دکھ کا اظہار کیا۔ اس بارے میں ہمارے جو ساتھی ہیں افضل رحمان، ان کی رپورٹ بھی آگے چل کر بلٹن میں آپ سنوائیں گی۔ جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے، اس وقت صورتحال قدرے اس میں بہتری آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مظاہرین کے جو علماء دین ہے، جو ان کی قیادت ہے، وہ اب وہاں پہنچ رہی ہے۔ اگرچہ جو وہاں نچلی سطح کی قیادت ہے، جنہوں نے اس مظاہرین کی قیادت کی تھی، وہ تو پولیس کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، لیکن مزید قیادت وہاں پہنچ رہی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ مذاکرات ابھی ہوں گے، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ آج پاکستان میں اسی حوالے سے ایک اور بھی ایسا واقعہ، جو کہ پریس کلب پر ایک حملہ ہوا، اور وہ حملہ بھی اسی ہی معاملے سے جڑا ہوا تھا، کیونکہ بعض ایک مذہبی طلبہ کی جماعت نے، کچھ لوگوں نے ایک کراچی پریس کلب پر حملہ کیا، وہاں پر ایک آدھ فائر بھی ہوا، اگرچہ اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن جو حملے کے دوران ایک صحافی ضرور زخمی ہوا, اس وقت وہاں پر جو صحافی برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے ساری صورتحال پہ. ہمارے دو ساتھی اس وقت, جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا خود بھی, کہ ناصر محمود اور جلیل اختر, وہ یہ دونوں اس وقت موقع پر موجود ہیں, وہ بھی اس خبر کے اس بلٹن کے دوران آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے.
جی بہت بہت شکریہ. محمد اشتیاق سے آپ تفصیلات سن رہے تھے پورے مختلف واقعات جو آج پاکستان میں ایک کے بعد ایک سامنے آئے ہیں. اب آپ کو ہم اسلام آباد کے ڈی چوک میں لیے چلتے ہیں, جہاں پر ہمارے ساتھی اسلام آباد بیورو سے ناصر محمود موجود ہیں. السلام علیکم ناصر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
ناصر آپ اس وقت ڈی چوک پر ہیں جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے.
جی اس وقت تازہ ترین صورتحال یہاں پہ ہے کہ مظاہرین جو پولیس سے جھڑپ کے بعد یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ یہاں پہ اب تقریباً پرامن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیکن ہم ساتھ ہی دیکھیں اگر تو جو جن گاڑیوں کو انہوں نے نظر آتش کیا تھا ان کے ابھی تک ان کو بجانے کا کوئی انتظام جو ہے وہ بھی نہیں کیا گیا ہے, اور وہ بدستور اسی طرح سے جل رہی ہیں. بہرحال مظاہرین کے جو رہنما ہیں وہ پرجوش تقاریر کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس میں وہ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اپنے مطالبات بھی دہرا رہے ہیں, جن میں ان کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ معاملہ جس معاملے کی وجہ سے سلمان تاثیر کا قتل ہوا تھا, جو مسیح خاتون جو کہ جیل میں قید ہیں ان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جائے, جبکہ حکومت کہہ چکی ہے اس بارے میں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتی کارروائی کے تحت قانونی طریقے سے اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا.
اچھا جی ناصر یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ اب لوگ آگے تو نہیں بڑھے یا توڑ پھوڑ تو نہیں کرے, پرامن طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ بات چیت ہو ان کے رہنماؤں کے درمیان اور حکومت کے درمیان.
جی انتظامیہ سے ان کی بات چیت, ان کے جو رہنما ہیں ان کی بات چیت جاری ہے, اور چونکہ کچھ دیر پہلے یہاں پر پاکستان فوج کے جو دستے ہیں وہ پہنچ چکے تھے, جس کی وجہ سے صورتحال پوری طرح سے قابو میں ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی بدن نہیں ہے, انتشار کا خطرہ فی الحال یہاں پہ دیکھنے میں یا محسوس کرنے میں نہیں آ رہا ہے. اور مظاہرین میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نے دیکھا ہے کہ وہ واپس بھی جا رہے ہیں, جن سے میری بات ہوئی انہوں نے یہی بتایا جی کہ ان کا مقصد یہی تھا, جس طرح کے اشتیاق نے بھی آپ کو تفصیل بتائی کہ وہ صرف یہاں پہنچ کے دعائیہ تقریب کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ مڈ بیٹ اس وقت شروع ہوئی جب ان کو پولیس نے آگے جانے سے روکا. تو وہ لوگ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم چونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا, لہٰذا ہم واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, جبکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ چند ایک ٹولیوں میں لوگ جو ہیں وہ اب بھی اس طرف آ رہے ہیں اور یہاں پہ تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جی
بہت بہت شکریہ ناصر محمود, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے جو ہمیں تفصیل بتا رہے تھے. ناصر محمود اس وقت اسلام آباد میں ڈی چوک کی صورتحال, ڈی چوک سے ہمیں صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ریڈ زون میں, جہاں پر ہمارے ساتھی جلیل اختر موجود ہیں. السلام علیکم جلیل.
وعلیکم السلام.
جلیل ابھی آپ نے سنا, پہلے آپ محمد اشتیاق نے سننے والوں کو تفصیلات سے آگاہ کیا, اور اس کے بعد ڈی چوک سے ناصر ابھی تک تفصیلات بتا کے گئے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ریڈ زون میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ یہ بتایا گیا کہ پہلے فوج کو وہاں پر طلب کیا گیا کیونکہ لوگ اس طرف جانا چاہتے تھے. تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ اب ریڈ زون میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے, اور کیا مظاہرین ابھی بھی وہاں جانے کی کوشش ہیں, وہ علاقہ پوری طرح فوج نے محفوظ کر لیا ہے, کس طرح سے آپ بتائیں گے؟
نہیں, اب سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جب فوج کے دستوں کو وہاں بلایا گیا تو ریڈ زون جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا, اور فوج نے کسی بھی شخص کو آگے جانے سے روک دیا ہے. آپ فوج کے دستے گشت کر رہے ہیں, اور مظاہرین جو ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھے ہیں, وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ریڈ زون کا علاقہ جو ہے جس میں غیر ملکی سفارتی دفاتر ہیں, اور اس کے قریب جو ہے سپریم کورٹ, پارلیمنٹ بلڈنگ اور دوسرے سرکاری دفاتر ہیں. روایتی طور پر اس علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایک معمول کی بات ہے, لیکن آج جب یہ ممتاز قادری کے چیئرمین کی ایک تقریب تھی راولپنڈی میں, اور اس سے پہلے بھی ریڈ زون جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا, لیکن حفظ ماتقدم کے طور پر کہ مظاہرین آگے نہ بڑھیں. لیکن مظاہرین جیسے ہی اسلام آباد پہنچنا شروع ہوئے اور پولیس کے ساتھ ان کی کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں اور وہ پارلیمنٹ کے قریب پہنچ کے اس کے بعد اسلام آباد کی انتظامیہ نے فوج سے درخواست کی کہ فوج کو تعینات کیا جائے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. ابھی ریڈ زون جانے والے تمام راستے بند ہیں, صورتحال کنٹرول ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہیں, لیکن جو ریڈ زون کا علاقہ ہے اس کی اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کسی بھی شخص کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہی.
تو جلیل بس پوری تفصیلات آپ نے بتا دیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟ کیونکہ یہ ساری تفصیل تو اب میں دہرا دیتی ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ہمارے سننے والوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیے. جیسے کہ اشتیاق صاحب نے بتایا, ناصر محمود نے اپنی رپورٹ میں بتایا, اور جلیل صاحب چونکہ ریڈ زون پہ تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ زون جانے والے تمام راستے بند ہیں, وہاں پر فوج جب طلب کر لی گئی تو اس کے بعد اب جو مظاہرین ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے رہنماؤں اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. جلیل صاحب یہی صورتحال ہے اس وقت تازہ ترین؟
جی بالکل تازہ ترین یہی صورتحال ہے, چونکہ مظاہرین جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گئے تھے اور ان کے جو کچھ رہنما تھے انہوں نے ان سے بات بھی کی, خطاب بھی کیا, لاؤڈ اسپیکر میں بھی خطاب کیا
جی.
اور وہاں اب جو ہے انتظامیہ کی جو ان کے جو رہنما ہیں ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے, لیکن اس وقت صورتحال پر امن ہے, فوج بھی موجود ہے اور انتظامیہ کے جو عہدیدار ہیں ان کی جو مظاہرین کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں ان سے بات بھی ہو رہی ہے تاکہ اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے, لیکن کچھ لوگ اب واپس بھی جانا شروع ہو گئے ہیں, لیکن صورتحال اس وقت کنٹرول ہے اور ریڈ زون کے والے سارے راستے بھی بند ہیں, فوج بھی موجود ہے تاکہ اگر صورتحال کی کوئی خراب ہوتی ہے تو اس کو
کنٹرول میں کیا جا سکے,
لیکن ابھی صورتحال پرامن ہے, چند ایک لوگ وہاں موجود ہیں پارلیمنٹ کے سامنے اور کچھ ان کے رہنما بھی موجود ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی جلیل اختر اس وقت ریڈ زون سے رپورٹ کر رہے تھے اور صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے تھے. جیسا کہ آج آپ سارا دن ہمارے خصوصی بلٹنز بھی سنتے رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آج مختلف واقعات پیش آئے جس کے بعد ہم نے اپنے نمائندوں سے تازہ ترین صورتحال آپ کو گائے گائے پہنچاتے رہے ہیں اپنے ان پروگراموں کے اندر. محمد اشتیاق ابھی ہمارے ساتھ تھے, اس کے علاوہ ڈی چوک سے ناصر محمود ہم سے بات کر رہے تھے, اور ریڈ زون سے جلیل اختر ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. آئیے اب ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں ایک انتہائی طاقتور خود کش دھماکے میں 60 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی خبر ہے, جبکہ 300 سے زائد لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں. آپ سے ہم نے کہا تھا کہ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں لاہور سے افضل رحمان ہمیں صورتحال بتائیں گے.
حکام نے بتایا ہے کہ اتوار کی شام گلشن اقبال پارک لاہور میں دھماکہ اس مکان پر ہوا جس کے قریب جھولے لگے ہوئے تھے, اور چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے وہاں عورتوں اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. لاہور کے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آپریشنز حیدر اشرف کا کہنا تھا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ خود کش دھماکہ تھا, جس کے نتیجے میں حکومت پنجاب کے ترجمان کے بقول 63 افراد ہلاک اور 306 زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے صوبے میں 3 روزہ سوک کا اعلان کیا ہے. لاہور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے اور وہاں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں کافی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے, کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے, لہذا اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اور بھی بڑھ سکتی ہے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت جلد از جلد مرنے والوں کی میتیں ان کے لواحقین تک پہنچا دے گی.
اور اس میں جو انتظامیہ ہے لاہور کی, ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 گھنٹوں میں جو ہے وہ یہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کر کے, اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے پیاروں کے حوالے کر کے ان کو ان کے گھروں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا.
اس وقت مختلف ٹیمیں دھماکے کے مقام پر شواہد اکٹھے کر رہی ہیں. حالات کی نزاکت کے پیش نظر پاک فوج کے دستے بھی جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں. اسپتالوں کے باہر لوگوں کا ہجوم موجود ہے جہاں زخمی زیر علاج ہیں اور مرنے والوں کی میتیں رکھی گئی ہیں. مسیحی برادری آج اپنا ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے. خبروں کے مطابق مسیحی افراد بھی گلشن اقبال پارک میں تفریح کے لیے موجود تھے, اور ہلاک و زخمی ہونے والوں میں مسیحی برادری کے افراد بھی شامل ہیں، تاہم ان کی صحیح تعداد کا اندازہ تاحال نہیں لگایا جا سکا۔ لاہور میں گزشتہ برس مارچ ہی کے مہینے میں یہاں کے دو گرجا گھروں کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے نشانہ بنا کر کم از کم 15 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ گلشن اقبال پارک میں اتوار کو ہونے والے دھماکے کی تاحال کسی گروپ نے ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
اور اس وقت سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے لاہور میں ہونے والے اس واقعے کے بارے میں ہمارے ساتھی اسد حسن سے بات کی ہے، آئیے آپ کو سنوائیں۔
جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ آپ کا میں انالیسس بھی چاہوں گا اور آپ کی ان پٹ بھی، کیا یہ انتظامی سطح پہ بہت بڑا ایک میس اپ نہیں ہوا، گورنمنٹ کے لیے چیلنج نہیں بن گیا ہے؟ کیا اس کی پہلے خبر تھی یا نہیں تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تھی یا نہیں کہ یہ موب اسلام آباد کا رخ کر سکتا ہے، کیونکہ چہلم کی جو تقریبات تھیں وہ تو پنڈی میں تھیں؟
یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور دی پوائنٹ از کہ ادھر آنے کے لیے تو ان کو پولیس نے روکنا تھا کہ یہ ریڈ زون کی طرف نہ آئیں اور وہاں یہ چیلم کی جو سیلیبریشن کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ چونکہ پولیس سے اوور ویلم ہوئے اور پولیس آگے اجتناب کرتی ہے کہ کوئی فورس یوز کرے، تو پھر انہوں نے رینجرز کے حوالے کیا اور پھر ابھی فوج کے لیے بھی، تاکہ پولیس کی فائرنگ سے کوئی نقصان نہ جانی ہو اور اس سچویشن کو کنٹرول کیا جائے۔ انفارچونیٹلی ایک اسکول آف تھاٹ یہاں ایسا ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر ہو کے وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بنے، وہی قانون ہو، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، ملک ترقی اس طرح نہیں کرتے۔ سویلائز ملک کے اندر عدلیہ، قوانین اور وہ ایک سسٹم کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے، تو اس سچویشن کے اوپر انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔
صحیح، تو آپ کے سامنے یا حکومت کے سامنے آخر کوئی ریڈ لائنز تو ہوں گی کہ اگر اس سے آگے چیزیں کراس کرتی ہیں تو اس کو پوری طرح سے اسرٹ کر؟
ریڈ لائن تو یہی ہے، لیکن ایک سچویشن اگریویٹ ہوئی ہے تو فوج بلا لی گئی ہے، فوج کے آگے کوئی یہ پرابلم نہیں ہے، اور یہ آئی ایم شیور کہ یہاں یہ چیک ہو جائیں گے اور یہ ڈسپرس ہو جائیں گے۔
آخری بات سر، آپ مصروف بھی ہیں اس میں، گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں، آپ ہمارے ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں، میں جنرلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وقت آ نہیں گیا کہ ریاست ایک لکیر اس کو کھینچنی ہوگی ایکسٹریمزم کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اور جو لوگ ریاست کی ریٹ چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف کس طرح سے نمٹنا ہے؟ بڑی کلیئر کٹ چیزیں ہونی چاہیے۔
دیکھیے وہ لائن کھینچی ہوئی ہے، ہم نے اپنے معروضی حالات ہیں، پاکستان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ، اسپین یا جرمنی نہیں ہے، یہاں 3-4-5 صوبے ہیں، پھر یہاں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، پھر انفارچونیٹلی سیکٹیرین ڈیوائڈ کے لوگ ہیں، پھر پولیٹیکل ریلیجن کو پالیٹکس کے اندر انوالو کر کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو یوز کر کے پولیٹیکل ایڈوانٹیجز حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ٹیپیکل سچویشن ہے، اور اس کو فورس کے ساتھ کرب کرنے کی بجائے وزڈم کے ساتھ کرب کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو بڑی سوچ سمجھ کے آگے چل رہے ہیں، اور یہ حکومت نواز شریف صاحب کی بھی دائم بازو کی حکومت سمجھی جاتی ہے، یہ لوگ سارے پریکٹیکل مسلمز ہیں اور یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسا موقع سے فائدہ اٹھا کے مختلف لوگ پالیٹکس بھی کرتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے۔
بہت شکریہ جنرل عبد القیوم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
اور آئیے اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی کی بات چیت سنواتے ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے ہمارے ساتھی اسد حسن نے۔
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج کافی ایک پریشان دن تھا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پہلے لاہور میں بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد پھر جو مظاہرین یا موب اس کا اسلام آباد کی مین سڑکوں پہ آ جانا، ریڈ زون اس علاقے میں آ جانا جس کو بہت حساس خیال کیا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے تو اگر ہم لاہور پہ بات کریں، ممتاز قادری، اس کا 40واں، یہ سارے واقعات کو انٹر کنیکٹڈ آپ کو نظر آتے ہیں؟
نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انٹر کنیکٹڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا واقعہ الگ ہے اور اسلام آباد کا واقعہ الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے واقعے کے اندر وہی خودکش والی کیفیت چلائی گئی ہے، یہ ایک بڑی خطرناک کیفیت چلتی رہے گی۔ اس میں کچھ ٹیلی ویژن اسٹیشن یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی سیکیورٹی نہیں تھی، اصل میں ان معاملات کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب یہ خودکش حملہ آور باقاعدہ باہر نکل جائے تو سارے 6 کروڑ عوام کو جو سافٹ ٹارگیٹ ہیں وہ ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہو سکتی، البتہ ان بزی ایریاز کے اندر کچھ نہ کچھ سیکیورٹی امپروومنٹس ہونے چاہیے، مگر بنیادی طور پر اس ساری جنگ کے اندر ساری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب تک ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں نکلے گا علماء اسلام کے پاس سے, یعنی کلین شیون عارف علوی کے پاس سے نہیں, علماء اسلام کے پاس سے جب تک کاؤنٹر نیریٹو نہیں نکلے گا تو یہ ریکروٹ پیدا ہوتے رہیں گے اور بنتے جائیں گے خود کش حملوں کے اعتبار سے. آپ اس کو اس طرح سے بھی سیکھتی ہے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو کی مغرب میں بھی یورپ کے اندر بھی ضرورت ہے.
اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد کی جانب. ایک ایمرجنسی سیچویشن ہے, فوج کو بلا لیا گیا ہے, حکومت یا انتظامیہ کتنی کمزور نظر آئی ہے ساری ایپیسوڈ میں آپ کو, اور اب ان حالات میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, فوج کے سامنے کیا ریڈ لائنز ہونی چاہیے ہیں, آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لگا وہ جلسے سے پنڈی سے نکلے اور اسلام آباد تک پیدل بہت سارے لوگ پہنچے تو کافی ٹائم تھا, حکومت کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. جو میں نے اب تک سنا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو 10 ڈیمانڈز ہیں جو رکھی گئیں وہ ایسی ہیں کہ جس کے اندر کسی حکومت کو ان ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کرنا بھی مشکل ہے. ایک دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اتنے دنوں ان ایشوز پر سافٹ بھی رہی, حکومت کے اپنے لوگوں نے فتاوے دیے. میں سمجھتا ہوں منسٹر آف ویجیلنس افیئرز بھی صاحب نے, جو منسٹر آف ویجیلنس افیئرز ہیں انہوں نے بھی فتویٰ دیا اس حوالے سے, ممتاز قادری کے حوالے سے فتویٰ دیا, اور پرائم منسٹر صاحب کے داماد نے بھی اس سلسلے میں بیان دیا ان کے فیور میں. تو لہٰذا یہ کانفلکٹ حکومت کی اپنی جماعت کے اندر سے بھی نکل رہا ہے.
لیکن یہ معاملہ پورے پاکستان کا ہے, آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں ابھی, جہاں پہ یہ ایک طرح سے دھرنا ہے, وہاں پہ ایمبیسیز ہیں, انٹرنیشنل پرسیپشن کیا بن رہا ہے, امیجز کیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں دنیا کو.
انٹرنیشنل پرسیپشن مجھے اتنا بادل نہیں چلتا جتنا مجھے پاکستان کے اندر کے حالات بادل کرتے ہیں. انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہم ہیں وہ ہیں, مگر پاکستان کے اندرونی حالات کے اعتبار سے ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کیا لگتا نہیں ہے کہ ایک تو خیر حکومت ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کو آپریٹو اسٹیٹ کا ایک کمپوننٹ ہے اور ایک ریاست ہے, اس کو ایک لکیر کھینچ لینی چاہیے, پھر وہ بھلے اپوزیشن ہو, آپ کی جماعت ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ حساس علاقوں میں ایک جو لمٹس دی گئی ہیں اس سے آگے جائیں تو پھر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈیفائنڈ ہو, ایس او پیز بڑے واضح ہوں, کیا خیال ہے آپ کا؟
دیکھیے یہ لا اینڈ آرڈر, ہر چیز کو اگر لا اینڈ آرڈر کے دوربین سے دیکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حکمران اس بات سے بھی آزاد ہو جائے گا کہ حقوق پورے کرنے ہیں. ہمارے پروٹیسٹ کے اور اس پروٹیسٹ کے اندر فرق ہے. ہمارا پروٹیسٹ ایک جمہوری پروٹیسٹ تھا کہ انتخابات پر اچھی طرح سے منصفانہ ہونے چاہیے, یہی پروٹیسٹ تھا اور یہی آج تک اس کی تگ و دو جاری ہے. کوئی دنیا پاکستان کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ منصفانہ ہوئے. الیکٹورل ریفارمز کمیشن بیٹھا ہوا ہے جو ہم نے بنوایا as a final result of that protest, ہم نے وہ بنوایا, ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے اور سپریم کورٹ میں بھی ہماری ہیئرنگ ہوئی. تو ایک معاملہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں سیٹسفیکشن کی ہماری پوری سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, مگر ہم نے سارے ایونیوز کو ٹچ کیا. یہ ہمارا ایشو لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں تھی, لہٰذا یہ چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے تھی. حکومت نے اپنے لوگوں کو اس کے فیور میں بیانات دینے سے بھی تو روکنا چاہیے تھا. اگر حکومت خود اندرونی انتشار کا شکار ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئسچنز کیے جائیں, لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت چونکہ زیادہ مستحکم نہیں ہے, اس کی جو روٹس ہیں وہ زیادہ گہری نہیں ہیں, اور اکثر پھر یہ اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا دھرنا ہو یا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جمہوریہ اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر تھا, لیکن اس طرح کے واقعات جس میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے سسٹم کے لیے, اور وہ ایسے مطالبات جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ماننے کے لائق بھی نہیں ہیں, لیکن اگر یہ طوالت اختیار کر جاتا ہے یا کسی بڑے بڑے خلفشار پہ اگر یہ منتج ہوتا ہے تو اس کے نتائج حکومت کے لیے یا نظام کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟
یہ ایسے واقعات جمہوریت خطرے میں ان واقعات سے کم پڑے گی, ان حالات سے زیادہ پڑے گی جو پاکستان کے ہیں. یعنی کرپشن کی انتہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا سندھ کے حالات ادھر ادھر. جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ جمہوری حکومت لوگوں کی نیڈز کو پورا نہیں کر رہی. یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جمہوریت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا وہ وعدہ نہ پورا کرنا جو آئین عوام سے کرتا ہے کہ 60% لوگ پاکستان میں رات کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں سے महंगाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा, पाकिस्तान में भी महंगाई कम हुई, मगर एट द सेम टाइम लोगों की पार्टिसिपेशन मईशत में कहीं से नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे बहुत बड़ा खतरा लगता है, और इंसाफ का ना होना। तो ये 25 साल लगते हैं एक मुकदमे को लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते, लाखों मुकदमे फैसला नहीं होते, लाखों क्राइम उसकी वजह से चलते हैं। तो जमहूरियत को खतरा उन बेसिक फंडामेंटल्स की पावर्टी की वजह से, ना कि इनसे, इस इनसे जमहूरियत को खतरा नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, रहनुमा तहरीक इंसाफ आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तानी हुक्काम की एक 5 रुकनी टीम इतवार को लाहौर से नई दिल्ली पहुंच गई है, जो रवां साल के अवायल में पठानकोट में भारतीय फिजाइया के अड्डे पर होने वाले दहशतगर्द हमले के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात करेगी। 2 जनवरी को पाकिस्तानी सरहद के करीब वाकई पठानकोट फजाई अड्डे पर होने वाले इस हमले में 7 अहलकार हलाक हो गए थे, और भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान में मौजूद कलदम तंजीम जैश मोहम्मद पर आयद करते हुए कहा था कि हमलावर मुबैना तौर पर सरहद पार पाकिस्तान से आए थे। तफसीली रिपोर्ट के साथ दिल्ली से सुहेल अंजुम।
पठानकोट एयरबेस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान से एक 5 रुकनी मुश्तरका टीम नई दिल्ली पहुंच गई। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविलियन इंतजामिया दोनों के आला उहदेदारान शामिल हैं। ये पहला मौका है जब किसी दहशतगर्दाना वाकया की तहकीकात के लिए पाकिस्तान की कोई टीम भारत आई है। टीम के अरकान पीर के रोज़ नई दिल्ली में कौमी तहकीकती एजेंसी NIA के हेडक्वार्टर जाएंगे और उसके उहदेदारों से तबादले ख्याल करेंगे। बताया जाता है कि NIA की जानिब से मजीद शवाहिद पेश किए जाएंगे। इसके अलावा इस मामले से मुतल्लिक 1.5 घंटे का एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया जाएगा। हमले के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दियों के बारे में भी तफसीलात फराहम की जाएंगी। NIA के उहदेदार टीम के अरकान से ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस बारे में जो जाँच चल रही है उसमें कहाँ तक पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी टीम मंगल के रोज़ NIA के एक उहदेदार के साथ पठानकोट जाएगी। इन लोगों को वहां ले जाया जाएगा जहां से हमलावर एयरबेस में दाखिल हुए थे। इसके अलावा उस जगह का भी मुआयना करवाया जाएगा जहां दहशतगर्दों ने कई रोज तक भारतीय जवानों को उलझाए रखा था। ज़राए के मुताबिक पठानकोट एयरबेस में महदूद इलाके तक टीम के अरकान को जाने की इजाज़त होगी। वहाँ जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। पाकिस्तानी टीम को तमाम गवाहों से पूछगछ की इजाज़त भी दी जाएगी, अलबत्ता नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और BSF के जवानों से पूछगछ की इजाज़त नहीं होगी। तहकीकती टीम की क़ियादत पाकिस्तानी पंजाब के इंसदाद दहशतगर्दी महकमा के सरबराह एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद ताहिर राय कर रहे हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो लाहौर मोहम्मद आजम अरशद, ISI के एक उहदेदार लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद, मिलिट्री इंटेलिजेंस के उहदेदार लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा और गोजरावाला CTD इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शाहिद तनवीर भी इसमें शामिल हैं। एक दिफाही माहिर PK सहगल ने पाकिस्तानी टीम को यहां आने की इजाज़त देने को एक खुश आइंद कदम करार दिया और कहा कि इससे दोनों मुल्कों में बेहतर होते रिश्तों का इशारा मिलता है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब दहशतगर्दाना वाकया की जांच के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आई है, लिहाजा ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम पठानकोट हमला मामले में कोई न कोई पेशरफ्त होगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं, फिर भी कुछ न कुछ ज़रूर सामने आएगा। उधर कांग्रेस ने पाकिस्तानी टीम को तहकीकात की इजाज़त देने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि हुकूमत बकौल उनके पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क के कौमी मफादात का एहतराम नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट संदीप दीक्षित ने कहा कि पाकिस्तानी टीम भारत आई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके दूरदर्श नतायज भी बरामद होने चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या दाऊद इब्राहिम के सिलसिले में तहकीकात के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिलेगी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और अब हम आपको कराची लिए चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कराची में प्रेस क्लब पर एक हमला हुआ और कशीदा सूरतेहाल के दौरान एक सहाफी के जख्मी होने की भी खबर मिली। कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट में तफसील सुनिए।
इतवार को कुछ मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब पे हमला कर दिया। मौके पर मौजूद कराची प्रेस क्लब के और मकामी जरा इबलाग के अमले ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता मुतादिद लोग जख्मी ज़रूर हुए और मीडिया की गाड़ियों और सामान को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सेक्रेटरी जनरल अमीन यूसुफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
देखिए अगर कोई मीडिया कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है तो इसमें साफी का या फील्ड में काम करने वाले का कोई कसूर नहीं है, वो कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, वो पॉलिसी नहीं बनाता, हम वो चीज होती है हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो इंतहाई है, हमने बारह हुकूमत से मुतालबा किया है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है, वादे कराए कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही रह गए।
हमले के वक्त कराची प्रेस क्लब पे मौजूद जाग टीवी के रिपोर्टर अब्दुल रहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया,
प्रोटेस्ट कर रही थी आज इस्लामाबाद में जो तमाम प्रोटेस्ट के रिएक्शन पर, तो जब यहाँ पर ये लोग उन लोगों ने प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट करना अपना शुरू किया तो मीडिया की जानिब से कवरेज इनको लाइव नहीं दी गई, जिसके ऊपर ये इश्तेहाल आया और उसके बाद फिर इन लोगों ने सबसे पहले प्रेस क्लब और उसके बाद जो मीडिया की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी उसके ऊपर इन्होंने पथराव किया, आग लगाने की कोशिश की।
कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने इस सिलसिले में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की।
उनका डिमांड ये था कि हम प्रेस क्लब के अंदर जाएंगे, तो जिसने हमारे जो बाहर कैमरामैन मौजूद थे या रिपोर्टर थे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो और ज्यादा मुश्तैल हुए, उन्होंने गेट पे चढ़ाई की, पथराव किया, एक आध फायर भी किया, और हैरानी की बात ये है कि वो एक तरह से बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे, जब तक ये अपोलोजाइज नहीं करते उनके लीडर आके तो उस वक्त तक उन पर पाबंदी रहेगी।
फाजिल जमीली का मजीद कहना था कि कल आइंदा के लाहे अमल का फैसला और ऐलान किया जाएगा, इससे कबल भी कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों और मीडिया के दफातर और गाड़ियों पर हमले होते रहे हैं जिनमें न सिर्फ माली नुकसान होता रहा है बल्कि लोग जख्मी और हलाक भी होते रहे हैं। और पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में होता है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक एक इदारे के मुशीर ने उन रिपोर्टों की तर्दीद कर दी है कि पाकिस्तान तेजी से अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और जल्द ही यह दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी ताकत बन सकता है। इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट सुनिए।
पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक इदारे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के मुशीर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई ने इन खबरों और तजियों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान तेजी से अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और बहुत जल्द ये दुनिया की तीसरी बड़ी जौहरी कुव्वत बन सकता है। उन्होंने ये बात रवां हफ्ते इस्लामाबाद में जौहरी सिक्योरिटी से मुतालिक मुनाकिदा एक सेमिनार के दौरान कही। उनके बकौल ये रिपोर्ट्स मनफी और हकायक के बरक्स हैं।
आई थिंक इट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिकॉज़ द डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान आर ऑफ अ वेरी मॉडस्ट लेवल।
खालिद किदवाई का कहना है कि उनके ख्याल में उनके सियासी मकासद हैं क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त बहुत ही मोतदिल सतह की है और ये कम से कम दिफाई ज़रूरत के मुताबिक है और ये अमल के रद्द अमल में है जो भारत में होता है, इसलिए पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम तेज़ी से तरक्की करने वाला प्रोग्राम नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टैक्टिकल जौहरी हथियार बनाने पर माजरत खा नहीं है और ये उनके पास रहेंगे। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने गुज़श्ता साल छोटे जौहरी हथियार बनाने का इंकशाफ किया था। ताहम खालिद किदवाई ने कहा कि टैक्टिकल जौहरी हथियारों की तैयारी का मकसद पाकिस्तान के हमसाया मुल्क की बड़ी रिवायती फौज को पाकिस्तान के खिलाफ उस महदूद जंग से दूर रखना है जिसके मकासद सियासी हो सकते हैं।
SPD and the strategic forces who have planned their storage first of all, who have planned their numbers etc., which of course I will not comment.
खालिद किदवाई ने कहा कि वो इदारे जो इन हथियारों की मंसूबाबंदी, उनकी हिफाजत और उनकी ऑपरेशनल तैनाती के जिम्मेदार हैं, वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनकी तैनाती के वक्त और मकाम में तवाजुन हो और उनके रद्द अमल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तानी अहदेदार की तरफ से ये बयान आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में जौहरी सलामती से मुतालिक होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस से पहले सामने आया है जिसमें सदर बराक ओबामा और दीगर आलमी रहनुमा जौहरी हथियारों के तहफ्फुज़ और उनको दरपेश खतरात से निपटने के बारे में गौर करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं जो इसमें अपने मुल्क का नुक्ता नज़र पेश करने के अलावा इस मौके पर दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलोचिस्तान की हुकूमत ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करने के लिए मर्दों और ख्वातीन के लिए मजीद तरबियती मराकज कायम करने का फैसला किया है जिसका मकसद पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी मनसूबे के तनाजुर में इस सूबे में आइंदा होने वाली सरमायाकारी और सनअतों के क्याम में अफरादी काम कुव्वत की जरूरत को पूरा करना है। तफसीली रिपोर्ट के साथ क्वेटा से सत्तार काकड़।
पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा बलोचिस्तान की हुकूमत ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करने के लिए मर्दों और ख्वातीन के लिए मजीद तरबियती मराकज कायम करने का फैसला किया है जिसका मकसद पाकिस्तान चीन इक्तसादी रहदारी मनसूबे के तनाजुर में इस सूबे में आइंदा होने वाली सरमायाकारी और सनअतों के क्याम में अफरादी कुव्वत की जरूरत को पूरा करना है। محنت و افرادی قوت کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چھوٹی صنعتوں کے لیے صوبائی حکومت نے بعض اضلاع میں تربیتی ادارے قائم کیے ہیں جہاں سے سالانہ 5,000 سے زائد ہنرمند مرد و خواتین فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن ان کے بقول مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تربیتی مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔
ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میل اور فیمیل انشاءاللہ اسٹیبلش کیا جائے گا تاکہ سی پیک کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے۔ جن ٹریڈز میں ہم اسکل پرووائڈ کرتے ہیں اس میں پلمبرنگ، الیکٹریشن، موٹر وائنڈنگ، ریفریجریشن، مشین آٹومیشن، آٹو ٹریڈ اور اس سے متعلق تقریباً لگ بھگ 28 کے قریب وہ تمام اسکلز موجود ہیں جس میں ہم لوگوں کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ فیمیل کے چونکہ لمیٹڈ اسکوپ ہے، انٹرسٹ جو فیمیل کا ہے وہ زیادہ تر کوکنگ کی ہے، کشیدہ کاری میں ہے، سلائی کڑھائی میں ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت صوبائی حکومت کے تحت مردوں کے لیے 11 اور خواتین کے لیے 8 مراکز کام کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم پروگرام کے تحت بھی صوبے کی 13 تحصیلوں میں تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ایک مقامی مزدور رہنما پیر بخش نے نئے مراکز کے قیام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بلا شبہ بے روزگاری کو کم کرنے میں مدد ملے گی، لیکن ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت ایسے مراکز کو صرف تحصیل کی حد تک رکھنے کی بجائے یونین کونسلوں تک لے کر جائے۔
ہر تحصیل میں یا ہر یو سی میں جو اگر سینٹر کھولا جائے تو اس سے مزدور، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ روزانہ، کیونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ فاصلہ زیادہ ہے، اس فاصلے میں ایک مزدور کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی وہ جتنا کرایہ دے کر جاتا ہے سینٹر پر، سینٹر سے آتا ہے۔ تو میں گزارش ضرور کروں گا کہ حکومت کا جو اقتدام ہے یہ بہت بہترین ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا فعال کیا جائے تحصیل سے لے کر یو سی تک، یو سی سے لے کر وارڈ تک، تاکہ اس میں ہمارے بلوچستان کے جو لیبر ہیں، مزدور ہیں، ان کو تکالیف کم ہو اور کچھ نہ کچھ وہ روزگار سیکھ سکیں۔
پاکستان اور چین کے درمیان کاشغر سے گوادر تک 46 ارب ڈالر مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کے مغربی روٹ کا افتتاح وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ ماہ بلوچستان کے ضلع آواران میں کیا، جس کے پہلے مرحلے کے 460 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے اور دیگر پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت صنعتوں، بنیادی ڈھانچے اور مواصلات کا جال بچھایا جائے گا۔ سعید احمد کا کہنا تھا کہ گوادر کاشغر منصوبے کے بلوچستان پر نہایت اچھے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اس کا بڑا حصہ بلوچستان سے گزرے گا اور یقیناً اس سے یہاں سرمایہ کاری ہوگی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جس میں مقامی ہنرمند افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک دنیا اسلام میں ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
مسٹر روحانی کے یہ تبصرے ہفتے کے روز پاکستان کے ان کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر سامنے آئے۔ ایران سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان سے مدد لیتا رہا ہے۔ چین کے لیے پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان کہتے ہیں،
Pakistan has been trying to persuade the two countries to de-escalate the situation, to talk to each other, and that's why the Prime Minister of Pakistan...
Pakistan دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے صورتحال کی کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کچھ عرصہ قبل ریاض اور تہران کے لیے ایک امن مشن شروع کیا اور دونوں ملکوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت سے کشیدگیوں میں ایک نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں۔ یہ الفاظ تھے چین کے لیے پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان کے۔ سعودی عرب نے جنوری میں ایران کے ساتھ اس وقت اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے جب ہجوموں نے ایک شیعہ مذہبی رہنما کی سزائے موت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تہران میں سلطنت کے سفارت خانے پر دعویٰ بولا تھا۔ اسلام آباد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے مسٹر روحانی نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ دونوں ملک اپنے درمیان مسائل کے حل کے لیے صحیح راستہ تلاش کر لیں گے۔ اپنے دورے کے دوران ایک الگ پیش رفت میں مسٹر روحانی نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے ملک کے سویلین اور فوجی عہدیداروں کے ساتھ معاہدے طے کیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد یوسف نورستانی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں آئندہ عام انتخابات کا انعقاد کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ انتخابی کمیشن کے ترجمان نے کابل میں ہفتے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ یوسف نورستانی نے قومی مفاد میں اپنے عہدے سے استعفی دیا ہے۔ ترجمان نے اپنے اس بیان میں مزید وضاحت کرنے کی معذرت کی۔ افغانستان کے صدارتی محل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر اشرف غنی نے یوسف نورستانی کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ احمد یوسف نورستانی افغان حکومت پر اکثر بیشتر انتخابی عمل میں مداخلت کرنے کے الزامات عائد کرتے رہتے تھے، جبکہ خود ان پر بھی صدارتی انتخاب میں شفافیت برقرار رکھنے میں ناکامی کے الزامات لگتے رہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے ملک میں آئندہ پارلیمانی انتخابات کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ الیکشن کمیشن کے سربراہ کے استعفے سے مجوزہ انتخابات پر کوئی اثر پڑے گا اور ان کے جانشین کے انتخاب اور تقرر میں کتنا وقت لگے گا۔ میانمار کے طاقتور فوجی سربراہ نے اپنے ملک اور عوام کو خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنے کا عزم کیا ہے اور ان چیلنجوں کے بارے میں خبردار کیا ہے جو ملک کو جمہوریت کی راہ اختیار کرتے ہوئے درپیش ہو سکتے ہیں۔ جنرل مین آنگ ہلائن میانمار کی مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ قومی سیاست میں فوج کا کردار عوام کا تحفظ کرنا اور عوام کے لیے اقتصادی مواقع فراہم کرنا ہے۔ دراصل قومی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ قومی اقتصادی مواقع فراہم کرے اور تمام نسلی گروہوں اور شہریوں اور ملک کے امور کی حفاظت کی جائے۔ جنرل نے مسلح فوج کے سالانہ یوم پریڈ کے موقع پر یہ بیان دیا۔ چند ہی روز کے بعد آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی میانمار میں برسوں کے فوجی اقتدار کے بعد اپنی حکومت کا آغاز کر رہی ہے۔ میانمار کو برما بھی کہتے ہیں۔ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے نومبر میں ہونے والے انتخابات میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کر لی تھی۔ شام کی سرکاری فوجوں نے، جنہیں روسی فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے، داعش کی فوجوں سے تاریخی شہر پالمرا کے پورے علاقے کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تاہم عینی شاہد کہتے ہیں کہ شہر کے اندر، جس پر داعش کے عسکریت پسندوں نے 10 ماہ پہلے قبضہ کر لیا تھا، کہیں کہیں فائرنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شام کی فوج کے ایک ترجمان نے سرکاری ٹی وی پر حکومت کی فتح کا دعویٰ کیا۔
عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بعد سلسلة من العمليات الواسعة التي تميزت بالدقة والفاعلية انجزت وحدات
وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کی ملٹری فورسز، جنہیں روس اور حکومت کے جنگی طیاروں کی مدد حاصل ہے، بڑے پیمانے کی فوجی کارروائیوں کے بعد، جس میں IS کے بہت سے جنگجو ہلاک اور ان کے ہتھیار تباہ ہوئے، پلمائرا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امن اور سیکیورٹی کی بحالی میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ رمی عبد الرحمان نے، جو شام کی حزب مخالف سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے سربراہ ہیں، عرب میڈیا کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ ابھی تک شہر کے کچھ حصوں میں مزاحمت کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
هناك نحو 30 انتحاري لا يزالون من عناصر تنظيم الدوله الاسلاميه متواجدين داخل المدينه۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کے بہت سے خود کش بمبار ابھی تک شہر کے اندر موجود ہیں، کچھ اضلاع میں ابھی تک گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ کہ لڑائی قریب واقع فوجی ہوائی اڈے پر ہو رہی ہے۔ عبد الرحمان نے دعویٰ کیا کہ روسی جنگی طیارے داعش کے جنگجوؤں کو پلمائرا سے نکالنے کی کوشش میں لگ بھگ 10,000 فضائی حملے کر چکے ہیں۔
دحر الارهابيين الدواعش من منطقه واسعه في باديه الشام ثانيا انها
شام کی فوج کے ایک تجزیہ کار ٹرکی سکر نے سرکاری ٹی وی پر بتایا کہ پلمائرا شہر میں داعش پر حکومت کی فتح سے اب عراقی سرحد کے قریب واقع صحرائی قصبے دیر الزور میں اس دہشت گرد گروپ کو دھکیلنے کی آخری کوشش کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بیلجیم میں جب بلوا پولیس پانی کے ٹرکوں کے ساتھ ایک مخصوص انداز میں آگے بڑھی تو برسلز میں سٹاک ایکسچینج کی سیڑھیوں پر بیٹھے موجود ہجوم نے تالیاں بجائیں۔ دائم بازو سے تعلق رکھنے والے افراد، جنہیں بعض لوگ مقامی فستائی بھی کہتے ہیں، وہ ان افراد کی یادگار پر آئے تھے جو گزشتہ ہفتے دہشت گردی کے حملوں میں ہلاک ہو گئے۔ ان افراد نے نقل مکانی کے خلاف نعرے لگائے اور نازیوں کی طرح سے لوٹ کیے۔ یہاں پر کچھ زبانی جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد گروپ کو پانی کی تیز دھار گراتے ہوئے منتشر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے برسلز میں اتوار کے روز ہونے والی مجوزہ خوف کے خلاف مارچ کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مؤخر کر دیا گیا تھا. حکام نے کہا کہ اس اجتماع کی وجہ سے منگل کے روز کیے گئے حملوں کے بارے میں چھان بین سے توجہ ہٹ جائے گی. برسلز کے ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے حملوں میں متعدد ہلاکتیں ہوئی تھیں. مارچ کا اہتمام کرنے والے منتظم ایمانوئل فولون نے کہا کہ ہمارے شہریوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے. ایک اور پیش رفت میں فرانس کے خبر رساں ادارے نے بیلجیم کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 28 ہے کیونکہ 31 کی تعداد میں 3 خودکش حملہ آوروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اسی دوران بیلجیم استغاثہ نے حملوں میں ایک نئے مشتبہ شخص کو شناخت کر کے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے. ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ڈیموکریٹک پارٹی کے 3 کاکسز میں اپنی فتح کے بعد کہا ہے کہ ان کی مہم زور پکڑ رہی ہے اور اب وہ اپنی حریف سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن سے برتری حاصل کرنے کے راستے پر ہیں. تاہم اس کامیابی کے باوجود برنی سینڈرز کو ہلری کلنٹن کے مقابلے میں دشواریوں کا سامنا ہے. کلنٹن کو ابھی بھی 300 ڈیلیگیٹس کی برتری حاصل ہے. بیشتر سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ کلنٹن کی برتری کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ سینڈرز کو مقابلے سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ ہلری کلنٹن اپنی صدارتی مہم پر توجہ مرتکز کر سکیں، لیکن سینڈرز نے اتوار کے روز ان دلائل کو مسترد کر دیا ہے. برسلز میں گزشتہ ہفتے ہونے والے مہلک حملے نے امریکہ کی توجہ دہشت گردی پر ایک بار پھر سے مرتکز کر دی ہے اور امریکی صدارتی نامزدگی کے حصول کے لیے کوشاں امیدواروں کے مقابلے میں قومی سلامتی کے موضوع کو ترجیح دی گئی ہے اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ امیدوار اس سلسلے میں بھرپور انداز میں اپنی آرا کا اظہار کر رہے ہیں. ادھر امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے 3 صدارتی امیدواروں میں سے ہر ایک نے لوگوں کو کھلم کھلا اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کی وکالت کی ہے اور ایک آن لائن درخواست میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پالیسیوں کی حمایت کریں اور جولائی میں پارٹی کی طرف سے نامزدگی کنونشن میں اسلحہ لانے کی اجازت دینے پر زور دیں. پوپ فرانسس نے ایسٹر سنڈے کے موقع پر دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ وہ اندھے اور وحشیانہ تشدد کے شر کا مقابلہ محبت کے ہتھیاروں سے کریں. پوپ گزشتہ ہفتے برسلز میں ہونے والے حملوں کے بعد یہ بیان دے رہے تھے. دنیا میں رومن کیتھولکس کے لیڈر پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ایسٹر کے دعائیہ اجتماع کی قیادت کی جہاں انتہائی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے دنیا کے لیے اپنا امن کا پیغام بھی دیا.
It's awesome. It's a once in a lifetime experience and then the Bible comes alive for you. I mean, you read it in the United States.
یروشلم ارض مقدس پر ایسٹر کا آغاز طلوع آفتاب پر گارڈن ٹومب پر دعائیہ اجتماع سے ہوا. گارڈن ٹومب وہ مقدس مقام ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ کی جائے تدفین سے مشابہ ہے. دنیا بھر سے آنے والے زائرین نے چٹان میں کھودے گئے ایک خالی مقبرے کے سامنے مسیح کے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں گیت گائے. ایسٹر کی اجتماعی دعا چند گھنٹوں کے بعد قریبی مقدس چرچ ہولی سپلخر میں منعقد کی گئی. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 6 ماہ سے جاری تشدد کے تناظر میں مقدس ہفتے کے دوران لوگوں کا یہ اجتماع تھا، جہاں مسلح اسرائیلی پولیس اور فوجی اسالٹ رائفلوں سے لیس گلی کوچوں میں گشت کرتے رہے. امریکی ریاست کینسس سے پیگی ہوئی یہاں پہنچی تو وہ خوف زدہ نہیں تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ باقی دنیا پر نظر ڈالیں، اپنے وطن میں مختلف خبروں کا جائزہ لیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں پولیس کی اس حد تک نفری موجود نہ ہو جتنی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، لیکن ساری دنیا میں مسائل تو یکساں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ برسلز میں دہشت گرد حملوں کو دیکھیے، اس کے علاوہ پیرس اور امریکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کہ دنیا میں کوئی اور جگہ یا مقام محفوظ ہو سکتا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکا واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں سے متعلق معاہدہ طے پانے کے محض چند روز کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی بلاک پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. معاہدے سے متعلق ان کے تحفظات کا اصل پہلو ترک شہریوں کا ویزے کے بغیر یورپ کے سفر کا وعدہ ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شرائط کے تحت ایسے تارکین وطن جو ترکی سے بحیرہ ایجین عبور کر کے غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہوں گے، انہیں واپس ترکی بھیج دیا جائے گا. اس کے بدلے میں ترکوں کو جون تک یورپی یونین کے ملکوں میں ویزے کے بغیر سفر کرنے کی اجازت مل جائے گی، جو اس وقت تک روبہ عمل ہوگی جب تک انقرہ یورپی یونین کی بعض شرائط پر عمل کرے گا. لیکن صدر رجب طیب اردوان برسلز پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے اور 28 ملکوں پر مشتمل اس تنظیم کی سچائی اور اخلاص پر سوال اٹھا رہے ہیں.
Bizim şöyle değerler silsilesi içerisinde geçmişimize baktığımız zaman hiçbir zaman bunlar sözlerinde durmazlar.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ترکی اقدار کے تناظر میں ان کے ماضی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں نے کبھی اپنے الفاظ کا پاس نہیں کیا اور وہ اس بار بھی نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اردوان کے۔ مبصروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان کے عہدیداروں کو علم ہے کہ ویزے کے بغیر سفر کرنا کتنا متنازع ہے، خاص طور پر یورپی یونین کے کئی رکن ملکوں کے لیے۔ فرانس اس بارے میں واضح طور پر اپنی مخالفت ظاہر کر چکا ہے اور تقریباً 8 کروڑ ترکوں کے یورپی یونین کے ملکوں میں آزادانہ داخل ہونے کے امکان پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان خدشات میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ ترکی میں پناہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے 20 لاکھ شامی باشندوں میں سے بہت سے انجام کار اس ملک کے شہری بن سکتے ہیں، لیکن آزادانہ سفر کرنے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے انقرہ کو یورپی یونین کے 72 معیاروں پر پورا اترنا ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کہتے ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے وہ تقاضا بدستور ایک غیر حقیقی ہدف ہے۔ ان کے الفاظ،
I have very serious doubts that all 28 members would agree on lifting visas for Turkey in June because Turkey didn't comply with the 72
میں اس بارے میں سخت شکوں کو شبہات رکھتا ہوں کہ یورپی یونین کے تمام 28 رکن ملک جون میں ترکی کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھانے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ترکی نے ان 72 شرائط کو پورا نہیں کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہوا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ وہ یہ شرطیں پوری کرنے کا بندوبست کر لے گا۔ صرف مفاد پرست اور سادہ لو افراد ہی اس معاہدے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ حکومت کے لیے ایک طرح سے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہے، کیونکہ بلا شبہ ترک عوام کے لیے یہ اعلان کرنا بہت فائدہ مند ہے کہ جون میں ان کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ یہ الفاظ تھے سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کے۔ انقرہ یورپی یونین کی شرائط پوری کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ ان شرائط میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے جو بائیو میٹرک شناختی کارڈ متعارف کرانے کا مطالبہ کرتا ہے، جس کے بعد توقع ہے کہ بائیو میٹرک پاسپورٹ کا کوئی تقاضا کیا جائے گا۔ ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنرز سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر عطیلہ یسیلادہ کہتے ہیں کہ ویزا فری سفر کی اجازت حاصل کرنا اردوان کے سیاسی عزائم کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے الفاظ،
He wants visa-free travel, which is very important to these constituents because most of the visa rejections are among his constituents.
وہ ویزے کی پابندی سے آزاد سفر کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے انتخابی حلقے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ویزے کی مسترد ہونے والی زیادہ تر درخواستوں کا تعلق ان کے انتخابی حلقے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کامیابی کو ترک دباؤ یا ترک لابنگ کے نتیجے کے طور پر پیش کریں گے اور پھر وہ با اختیار صدارتی نظام کے حق میں اپنی مہم شروع کر دیں گے۔ یہ الفاظ تھے ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنر سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر عطیلہ یسیلادہ کے۔ مسٹر اردوان ترکی کو ایک با اختیار صدارتی نظام میں تبدیل کر کے اپنے اختیارات میں اضافے کے خواہش مند ہیں، جس کے بارے میں ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں اپنے حق میں مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے کے قریب ہیں اور اس سال کے آخر میں نئے آئین کی توثیق کے لیے ایک ریفرنڈم کا انعقاد متوقع ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کئی مہینوں سے روس کی حکومت یوکرین کی ایک پائلٹ نادیا سیوچنکو کے خلاف ایک مقدمہ چلا رہی ہے، جسے روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے سن 2014 میں مشرقی یوکرین سے اغوا کیا تھا اور جون کے مہینے میں اسے اس کی مرضی کے خلاف سرحد پار کر کے روس میں لائے تھے۔ روسی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دو روسی صحافیوں کی ہلاکت میں ملوث تھی۔ سیوچنکو اس الزام کی پرزور تردید کرتی ہیں۔ 8 مارچ کو اپنے ایک بیان میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے نادیا سیوچنکو کے خلاف الزامات کو جھوٹا اور ان کی قید کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کے قومی افتخار اور طاقت کی ایک علامت بن چکی ہیں جو اپنی جیل کی کوٹھی کے اندر سے ہی اپنے ملک کی پارلیمنٹ راڈا کے لیے منتخب ہوئیں۔ نادیا سیوچنکو کی حراست اور ان کے خلاف مقدمہ قانون کی بالادستی سے صرف نظر کا عکاس ہے، جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک الگ بیان میں کہا کہ 20 ماہ سے جب سے انہیں مشرقی یوکرین سے اغوا کیا گیا تھا اور روس لے جایا گیا تھا، مس سیوچنکو مبینہ طور پر پوچھ گچھ، قید تنہائی اور جبری نفسیاتی حربوں کو برداشت کر چکی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور نائب صدر بائیڈن دونوں نے سیوچنکو کی صحت اور عافیت پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فیڈریشن کی جانب سے اپنی مسلسل قید پر احتجاج کے لیے وہ مارچ کی 4 تاریخ سے خوراک، کھانے اور پانی پینے سے انکار کر چکی ہیں۔ دونوں عہدیداروں نے روس پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ سیوچنکو کو فوری طور پر رہا کرے اور انہیں یوکرین واپس بھیجے۔ جیسا کہ نائب صدر بائیڈن نے کہا، نادیا اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے پاس جانے اور یوکرین کو ایک نئی حیات میں ڈھالنے کے عمل کی ابتدا کرنے کے لیے اسمبلی کے اپنے ساتھی ارکان کے ساتھ شامل ہونے کی حقدار ہیں۔ یورپ کی سلامتی اور تعاون سے متعلق تنظیم کے لیے امریکی سفیر ڈینیل بیئر نے بھی روس کی جانب سے نادیا سیوچنکو کی حراست کے ساتھ ساتھ اولیکس سینسوف، الیگزینڈر کوچنکو، اسٹانسلاف کلی، میکولا کارپیوک، آکٹیم چیگوز اور یوکرین کے ان تمام باشندوں کی حراست کی مذمت کی جنہیں روس اور مشرقی یوکرین کے علیحدگی پسندوں کے زیر قبضہ علاقوں میں ناجائز طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق اس نوعیت کی حراستوں کے کم از کم 20 واقعات ہو چکے ہیں۔ سفیر بیئر نے کہا کہ سیاسی محرکات کی بنا پر گرفتار کیے گئے یوکرینی شہریوں کے خلاف الزامات کو خارج کیا جانا چاہیے، اور جہاں تک روس کے اندر پکڑ کر رکھے جانے والوں کا معاملہ ہے تو انہیں یوکرین واپس جانے کی اجازت دی جانی چاہیے، اور ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں روس او ایس سی ای کے ساتھ اپنے وعدوں کے ساتھ ساتھ منسک معاہدوں کے تحت اپنے وعدوں کی بھی مسلسل خلاف ورزی کرے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مچھر کے کاٹنے سے اب تک ہمیں صرف ملیریا کے مرض کا علم تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ڈینگی یا ڈینگے کا مرض بھی لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ گرم مرطوب علاقوں میں اس وائرس سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی پورے شد و مد سے جاری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور ہر سال ان سے 40 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتیں شدید فلو سے ملتی ہیں، اور اگر انفیکشن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ امریکی جرید سائنس میں محققین کا ایک جائزہ شائع ہوا ہے جس میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے انسانوں میں ایک ایسی مضبوط اینٹی باڈی یا قوت مدافعت کا ذکر کیا ہے جو ڈینگی کی دوسری قسم کے اثرات ختم کر دیتی ہے، جس میں وائرس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی خلیے پر مشتمل اس اینٹی باڈی کا ڈینگی کے مریضوں کے خون میں پتہ چلایا گیا۔ جیمس کرو امریکی ریاست ٹینیسی کی وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ویکسین سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ کرو کہتے ہیں کہ یہ ایک خلیے والی اینٹی باڈی انسانوں میں انفیکشن کو خلیوں میں انتہائی ابتدائی سطح پر روک دیتی ہے۔
وائرس
جسم میں داخل ہو کر خلیوں میں جینیاتی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ اینٹی باڈی واقعتاً اس وائرس کو روکتی ہے تاکہ وہ خلیوں میں اپنی جین سرایت نہ کر سکے۔ اس اینٹی باڈی کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا تو ان میں ڈینگی کا کامیابی سے خاتمہ ہو گیا۔ کرو کا خیال ہے کہ اس اینٹی باڈی کی دریافت ڈینگی بخار کی 4 قسموں کے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کی دیگر قسموں کے خلاف بھی ایسی ہی اینٹی باڈیز تلاش کی جا سکتی ہیں، چنانچہ اگر ہم واقعی انسانوں کے لیے کوئی دوا تیار کر پائے تو یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جو ڈینگی کی 4 قسموں میں مفید ہوگا اور 4 طرح کے وائرس کے خلاف کارآمد ہوگا۔ کرو کہتے ہیں کہ محققین دوائیں بنانے والی بہت سی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں جو اس اینٹی باڈی کو ڈینگی بخار کے علاج کے لیے دوا کی صورت دینا چاہتی ہیں۔ ڈینگی ہو یا کوئی اور مرض، اس سے بچاؤ کی اصل تدابیر تو وہی ہیں جو ہر مرض کے لیے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اور ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے اسی بات کے ساتھ کہ پاکستان میں خود کش بم حملے میں 60 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد میں اب صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر گلروخ، انجینئر ٹین وانگ کو بہجت کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ حافظ۔